منگل 3 فروری کے سیربین کے ساتھ مہابھارت سفتر کا سلام. پاکستان میں شدت پسندوں کے حملوں میں 9 سیکیورٹی اہلکار ہلاک. شدت پسندی سے نمٹنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں؟ فوج کے سابق ترجمان نے کہا.
ہاں, ایک طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں فوج کی بھی اور ایک ریلکٹنس رہی ہے, سول اداروں کی کیپیسٹی پرابلم رہی ہے. پولیس آج بھی ہمارے ملک میں ڈی پولیٹیسائز نہیں ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر مانسہرا اور قبائلی علاقوں کرم اور خیبر ایجنسی میں حکام کہتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3 دھماکوں میں 6 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 9 افراد مارے گئے ہیں. کلدم تحریک طالبان پاکستان نے کرم اور مانسہرا میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. شمائلہ خان.
سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کرم ایجنسی میں آج صبح ایک بارودی سرنگ پھٹنے سے 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. ادھر خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں ایک دھماکے کے نتیجے میں امن کمیٹی کے 3 رضاکار ہلاک ہوئے. اس سے قبل کل رات مانسہرا میں لاری اڈے کے قریب ایک بم دھماکے میں تھانے دار سمیت 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے. حکام کے مطابق حملے کا ہدف پولیس کی گاڑی تھی جو راولپنڈی سے گلگت جانے والی گاڑیوں کے قافلے کی حفاظت پر مامور تھی.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس کے مطابق آج 2 نجی اسکولوں کے قریب کریکر سے دھماکے کیے گئے, جبکہ پولیس کو وہاں سے پیمفلٹ بھی ملے جن میں شدت پسندوں کی پھانسیوں پر عمل درآمد روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
گلشن اقبال میں واقع نجی اسکولوں کے باہر اسکول کھلنے سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل یہ واقعہ پیش آیا. اسکول کے قریب سے چھوٹے ہینڈ بل بھی پائے گئے ہیں. ایس ایس پی پیر محمد شاہ کے مطابق ان پمفلیٹس پر کسی تنظیم یا گروہ کا نام تحریر نہیں ہے. ان پمفلیٹس میں کہا گیا ہے کہ مجاہدین کو پھانسی دینے اور جعلی مقابلوں میں مارنے کا سلسلہ بند کرو, ورنہ یہ واقعہ بھرے اسکول میں بھی پیش آ سکتا ہے.
اس سے قبل آج الصبح کراچی کی ہی سینٹرل جیل میں حکام کے مطابق سزائے موت کے منتظر 2 قیدیوں عطا اللہ اور محمد اعظم کو پھانسی دے دی گئی. دونوں کا تعلق کلدم لشکر جھنگوی سے بتایا جاتا ہے. انہیں جون 2001 میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر علی رضا پیرانی کے قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا. پاکستان کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ لاہور میں 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. طاہر عمران.
جسٹس نسیم حسن شاہ سپریم کورٹ کے ان ججوں میں شامل تھے جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کی آمریت میں ملک کے پہلے منتخب وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کی توثیق کی تھی. عدالت کے اس فیصلے کو عدالتی قتل بھی کہا گیا. خود مسٹر نسیم نے اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا. سابق صدر آصف علی زرداری نے الزام لگایا تھا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں میں سے ایک ہیں.
ہیگ میں قائم انصاف کی عالمی عدالت نے قرار دیا ہے کہ 90 کی دہائی میں ہونے والی جنگ بلقان کے دوران سربیا اور کرویشیا دونوں نے ہی نسل کشی کا ارتکاب نہیں کیا تھا. ثنا گلزار.
عالمی عدالت نے کہا کہ دونوں ہی فریق عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف اپنے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. عدالت نے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ وہ خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں. یہ مقدمہ کرویشیا 15 برس پہلے سربیا کے خلاف عالمی عدالت میں لے کر گیا تھا. سربیا نے جوابی مقدمہ 2010 میں داخل کیا تھا.
غزہ میں پچھلے برس اسرائیلی حملوں کے دوران مبینہ جنگی جرائم کی اقوام متحدہ کے تحت ہونے والی تحقیقات کے نگراں نے استعفیٰ دے دیا ہے, جس کے بعد اسرائیل نے یہ تحقیقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. ولیم شیبس ماضی میں فلسطینی تنظیم پی ایل او کے لیے مشاورت کا کام کر چکے ہیں. اسرائیلی حکومت نے اسی بنا پر ان پر متعصب ہونے کا الزام لگایا اور انکوائری کو کینگرو کورٹ کہا, مگر خود پروفیسر شیبس اس کی تردید کر چکے ہیں. برطانوی پارلیمان میں آج ایسے بچوں کی پیدائش کی اجازت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر ووٹنگ ہوگی جو 3 افراد کے جینیاتی مواد کے استعمال سے پیدا ہوں. تابندہ کوکب.
سائنسی اصطلاح میں انہیں IVF بچے کہا جاتا ہے. سائنسدانوں کے بقول ان بچوں کی پیدائش کے لیے ماں اور باپ کے ساتھ ساتھ تیسری خاتون کا DNA بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جان لیوا جینیاتی بیماریوں کو ماں سے بچے میں منتقل ہونے سے روکا جا سکے. اگر ارکان پارلیمان اس اقدام کی منظوری دیتے ہیں تو برطانیہ اس طریقہ پیدائش کو قانونی شکل دینے والا پہلا ملک بن جائے گا.
جنوبی کوریا کے ایک فوجی کو اپنے 5 ساتھیوں کو گولیاں مار کے ہلاک کرنے پر موت کی سزا سنائی گئی ہے. اٹلی کے نئے صدر سیرجو مٹاریلا نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. ملک سے منظم جرائم اور کرپشن کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں, جو کہ ان کے بقول یہ دونوں چیزیں منظم جرائم اور کرپشن ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو آن لائن پر فیچر اور تجزیے کے شعبے میں سب سے پہلا فیچر ہے صرف ایک آئیڈیا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. یہ کیا ہے یہ پڑھنے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور ہمارا پہلا موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی آپریشنز ہونے کے باوجود حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3 مختلف حملوں میں فوج اور پولیس کے سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان حملوں کی تفصیلات کے علاوہ ہم پروگرام میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا عسکری اور سول قیادت مل کر شدت پسندی کے افریت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے, ناکامی کہاں ہو رہی ہے, کمی کہاں ہے صلاحیت میں یا ارادے میں, کیا قوم شدت پسندی کے خلاف متحد ہے. ان سب سوالوں کے جواب لیں گے اپنے تجزیہ نگاروں سے, مگر پہلے اس خبر کی تفصیل سنیے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں ہونے والے دھماکے میں 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک, جبکہ خیبر ایجنسی میں امن کمیٹی کے 3 رضاکار شدت پسند حملوں کا نشانہ بن گئے. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
کرم ایجنسی میں آج دوپہر ورنگے کے مقام پر سڑک کنارے بارودی مواد کا دھماکہ ہوا. سرکاری حکام نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کا قافلہ ٹل سے پاڑا چنار جا رہا تھا. اس قافلے کے آگے سیکیورٹی فورسز کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی گاڑی تھی. حکام نے بتایا کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی گاڑی قافلے کے لیے بارودی مواد سے راستہ صاف کرتی ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ قافلے کے بچاؤ کے لیے آگے جانے والی یہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی گاڑی بارودی مواد سے ٹکرا گئی, جس میں سوار 4 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. کرم ایجنسی میں اس سے پہلے بھی سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ادھر خیبر ایجنسی میں وادی تیرہ میں ریموٹ کنٹرول دھماکے میں امن کمیٹی کے 3 رضاکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے. یہ واقعہ وادی تیرہ کے دور افتادہ علاقے نری بابا میں پیش آیا. مقامی لوگوں کے مطابق دھماکہ امن کمیٹی توحید الاسلام کے ایک مورچے کے قریب ہوا. ذرائع نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد مورچے کے قریب نصب کیا تھا اور دھماکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا. خیبر ایجنسی میں شدت پسند تنظیموں کے درمیان متعدد جھڑپیں ہو چکی ہیں. وادی تیرہ میں لشکر اسلام اور حکومت کی حمایتی امن کمیٹی توحید الاسلام کے رضاکار ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن ہیں. خیبر ایجنسی میں دوسری جانب فوجی آپریشن خیبر ون بھی جاری ہے, جس میں سیکیورٹی فورسز نے زیادہ تر وادی تیرہ کے مختلف علاقوں میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. خیبر ایجنسی میں گزشتہ 4 سالوں سے فوجی کاروائیاں جاری ہیں, جہاں سے اس وقت کوئی لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں. حکومت نے پہلے مرحلے میں خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ کے متاثرین کی واپسی کا منصوبہ بنایا ہے. اس سلسلے میں واپس جانے والے متاثرین کی رجسٹریشن کا عمل کل سے شروع ہوگا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
ایک اور شدت پسند حملہ صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں پولیس کی ایک گشتی جماعت پر ہوا, جس میں 1 SHO سمیت 2 پولیس کار اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. زخمی اہلکاروں کو ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد منتقل کر دیا گیا ہے اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے. سوات سے صحافی سید انور شاہ کی رپورٹ.
مانسہرہ پولیس کے مطابق دھماکہ پیر کی شب لاری اڈے کے قریب اس وقت ہوا جب تانہ سٹی کی پولیس موبائل راولپنڈی سے گلگت جانے والی گاڑیوں کے قافلے کو لے کر روانہ ہوئی تو سڑک کے کنارے نصبم پٹ گیا. اس حوالے سے مانسہرہ کے ضلع پولیس آفیسر اعجاز خان نے بی بی سی کو بتایا.
کل رات کو 10:45 پہ ہماری ایک سٹی تھانے کی موبائل کو آئی ای ڈی سے نشانہ بنایا گیا. 11:45 وہ نارملی اسکاٹ کرتی ہے گلگت جانے والی کنوائز کو, تو وہ اسکاٹ کے لیے تیاری کر رہی تھی کہ اسی دوران پہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس میں ہمارے ایک سب انسپکٹر شہید ہیں, ایک کانسٹیبل شہید ہیں اور 2 کانسٹیبل زخمی ہیں.
دوسری جانب کلعدم تحریک طالبان نے میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک تحریری بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. خیال رہے کہ گلگت جانے والی مسافر گاڑیوں پر حملوں کے بعد انہیں پولیس کی حفاظت میں قافلہ بنا کر روانہ کیا جاتا ہے. پولیس کے مطابق مانسہرہ کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کا عمل جاری ہے. ضلع پولیس آفیسر اعجاز خان نے سرچ آپریشن کے حوالے سے بتایا کہ آپریشن کے مکمل ہونے کے بعد ہی گرفتاریوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی.
سوات سے صحافی انور شاہ. ادھر کراچی میں 2 نجی اسکولوں کے قریب کریکرز سے دھماکے کیے گئے, جبکہ پولیس نے چھوٹے پیمفلیٹ بھی برامد کیے ہیں جن میں پھانسیوں پر عمل درآمد روکنے کے لیے کہا گیا ہے. واضح رہے کہ کراچی سینٹرل جیل میں آج صبح کلدم لشکر جھنگوی کے دو شدت پسندوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
شہر کی گنجان آبادی والے علاقے گلشن اقبال میں واقع نجی اسکولوں کے باہر یہ واقعہ آج صبح اسکول کھلنے سے تقریباً ایک گھنٹے قبل پیش آیا۔ ڈی آئی جی منیر شیخ کا کہنا ہے کہ ان دھماکوں سے کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔
جس میں موٹر سائیکل پر سوار لوگ ہیں جو انہوں نے ایک ہی ٹائمنگ پر دو کریکر پھینکے، ایک اسکول کے اندر گرائے اور ایک اسکول کے مین روڈ پر ہے جس سے تھوڑا سا اس کو گرا پڑا ہے۔ یہ ود آؤٹ بال بیئرنگ کریکر تھا جو کہ جس کا مقصد ہراسمنٹ تھا انیشلی، کوئی اس میں جانی و مالی نقصان نہیں ہوا ہے، مزید ہم تفتیش کر رہے ہیں۔
اسکولوں کے قریب سے چھوٹے ہینڈ بل بھی پائے گئے ہیں جو اردو اور انگریزی میں تحریر ہیں۔ ایس ایس پی گلشن اقبال پیر محمد شاہ کے مطابق ان پمفلیٹس پر کسی تنظیم یا گروہ کا نام تحریر نہیں ہے۔ ان پمفلیٹ میں کہا گیا ہے کہ مجاہدین کو پھانسی دینے اور جعلی مقابلوں میں مارنے کا سلسلہ بند کرو، ورنہ یہ واقعہ بھرے اسکول میں بھی پیش آ سکتا ہے۔ ایک طالب علم کی والدہ جو یہ پمفلیٹ دیکھ کر آئی تھی، انہوں نے اسکول کی سیکیورٹی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔
کوئی بھی سیکیورٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اس آواز سے ہم لوگ گئے، پمفلیٹ تھا، وہ پمفلیٹ میں نے کہا بھائی میں نے بھی پڑھنا ہے، تو میں نے پمفلیٹ پڑھا۔ اس میں یہ ظاہر ہے کہ دھمکی آمیز باتیں ہیں کہ جو کہ پھانسیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ مطلب خبردار کرتے ہیں تم لوگوں کو کہ سدھر جاؤ۔ اب ایک معصوم انہتے شہری کیا سدھر سکتے ہیں؟ یہ تو حکومت کے مطالبات وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں اور ہم سے میڈیا تک پہنچ رہے ہیں، اور میڈیا سے حکومت تک پہنچ جائیں تو اچھا ہے، کہ صرف جائے وقوع پر پہنچنا ہی جو ہے وہ کوئی رزلٹ نہیں ہے کہ جب سب کچھ ہو گیا تو ساری ٹیمیں آ گئیں۔
یاد رہے کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد سے ملک بھر میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ بعض ایسے نجی اسکولوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں جن میں ذریعہ تعلیم انگریزی ہے یا وہ مشنری اسکول ہیں۔ نارتھ ناظم آباد میں واقع عبداللہ ہارون وومین کالج کو بھی دو ہفتے پہلے ایک دھمکی آمیز پرچہ موصول ہوا تھا، جس کی تفصیلات کالج کی پرنسپل تنویر نے کچھ یوں بیان کی۔
وہ پینسل سے لکھا ہوا تھا اور وہ کاپی کا ہی پیج ہے، تو مے بی پاسبل کہ کسی بچی کی شرارت ہو۔ کفن تیار رکھو کل کا دن عبداللہ کالج میں، اور کچھ نہیں آگے پیچھے لکھا ہوا تھا، پینسل سے لکھا ہوا ہے، اور جیسے رجسٹر میں سے پیج پھاڑ کے نہیں کرتے تو بالکل تڑا مڑا سا پیپر ایسا تھا۔ کالج کے ایک ملازم کی موٹر سائیکل پہ لگا ہوا تھا، تھیلا ہوتا ہے نا اس کے اندر سے، اس نے جب اپنے دستانے نکالے تو اس میں سے وہ پرچہ گرا، تو کھول کے دیکھا تو وہ تھا، اور وہ موٹر سائیکل ہمارے اندر پریمسز میں کھڑی ہوتی ہے، تو مجھے تو شک زیادہ بچیوں پہ ہی ہے کہ مے بی پاسبل کے بچی میں کسی نے شرارت کی ہو۔
دوسری جانب کراچی سینٹر جیل میں آج علی رضا نامی ڈاکٹر کو قتل کرنے کے الزام میں دو مجرموں عطا اللہ اور محمد اعظم کو پھانسی دی گئی۔ پولیس نے ملزمان کا تعلق کالعدم شدت پسند تنظیم لشکر جھنگوی سے بتایا تھا۔ ڈاکٹر علی رضا کو 2001 میں کراچی کے علاقے سولجر بازار میں قتل کیا گیا تھا۔ ملزمان کو 2004 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی۔ یہ بھی محض اتفاق ہے کہ پھانسی کے فیصلے پر عمل درآمد کے چند گھنٹے کے بعد اسکولوں پر کریکر حملے کیے گئے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
24 گھنٹوں میں 4 شدت پسند حملے۔ آئیے ان خبروں پر ذرا تجزیاتی نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر اور قبائلی امور کے ماہر رستم شاہ محمد سے پوچھا کہ ملک میں آپریشن ضرب عزب، خیبر ون اور کراچی آپریشن کے باوجود خیبر سے کراچی تک حملے بدستور جاری ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ان سے ابھی بات کرتے ہیں اور اس کا سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ کیا شدت پسندی اس قدر جڑ پکڑ چکی ہے کہ اس سے نمٹنے میں مشکلات کا سامنا ہے، صلاحیت کی کمی ہے یا ارادے کی؟ فوج کے محکمے آئی ایس پی آر کے سابق ڈائریکٹر ریٹائرڈ میجر جنرل اتھر عباس کا کہنا تھا۔
رد عمل تو متوقع تھا، جب آپریشن فوری طور پہ شروع کیا گیا تھا وہ تتر بتر ہو گئے تھے، کچھ ٹائم لگا ان کو دوبارہ تنظیم نو کرنے میں اور حملہ کرنے میں۔ ہمیں نظر آ رہی تھی کہ یہ حملے ہوں گے، خاص طور پہ جسے ہم سافٹ ٹارگٹس کہتے ہیں، جو سویلینز بالکل ان آرمڈ ہیں وہی ٹارگٹ زیادہ بنیں گے، لیکن جس طرح یہ پھیلی ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی، اور ان کی تعداد کا بھی صحیح پتہ نہیں ہے، شہروں میں ہیں، قبائلی علاقوں میں ہیں، بہت بڑا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ آج سے ایک سال پہلے سول قیادت موڈ میں ہی نہیں تھی آپریشن کرنے کے، صرف ان کو حل نظر آ رہا تھا بات چیت کرنے میں۔ اب سول اور ملٹری قیادت دونوں ایک پیج پہ ہیں، لیکن جو ٹائم گزر گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے جڑیں مضبوط ہوئی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پورے معاشرے کا مزاج بھی بہت پتلا ہے، 20 سال کے اندر ایک جو انتہا پسندی کی سوچ آئی ہے، कम से कम मैं अपने जमाने में जवानी के सोच भी नहीं सकता था कि कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऐलान करेगा रिटायरमेंट के बाद कि मैं एक कातिल जिसने अपने आप कबूल किया है कि मैंने कत्ल किया है उसका मैं दिफा करूंगा। तो इस किस्म की सोच जो आई है कि लोगों ने इस किस्म के ग्रोह को कबूल कर लिया है। जब एक इत्तेहाद बना पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले के बाद उसमें दरारें पड़ने लगी कि ये मजहब के खिलाफ है और इसके खिलाफ हम खड़े होंगे और अभी तक वो उस पर कायम है।
तो जो आपकी गुफ्तगू से मैं ये समझ रही हूँ कि इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की जड़ें जितनी फैल चुकी हैं उतनी सलाहियत नहीं है निमटने की।
हाँ, एक तरह हम ये कह सकते हैं और खास तौर पे जो इन एक्शन रहा है पिछले हमने 10 साल में देखा है कि सिलेक्टेड ऑपरेशन हुए हैं, कभी उनमें समझौते हुए हैं, कभी उनमें माहदे हुए हैं। इस वजह से उनको टाइम मिला है, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, अपने इलाके में दंदनाते फिरे हैं। हाँ, फौज की भी और एक रिलक्टेंस रही है, माजी में सिविल इदारों की कैपेसिटी प्रॉब्लम रही है। पुलिस आज भी हमारे मुल्क में डीपॉलिटिसाइज नहीं है, मेरिट के ऊपर नहीं भर्ती होते हैं, ना उनसे काम लिया जाता है। खास तौर पे हमारे शहरी इलाकों में, गुंजान आबादी वाले इलाकों में, देहातों में, यहाँ फौज मौसर तरीके से काम नहीं कर सकती। फौज के ये बस से बाहर है कि अपने शहरों में जहाँ के पुलिस सिविल इंटेलिजेंस का काम होता है उनका काम संभाले।
इसका मतलब ये समझा जाए कि शिद्दत पसंद एक जगह से निकाले गए और वो दूसरी जगह फिर मुजतमे होते रहे। इदारों को, फौज को, दूसरी एजेंसियों को ये अंदाजा भी तो होगा कि ये दोबारा मुजतमे हो रहे हैं।
फौज को ये अंदाजा था कि ये टाइम लेंगे और इसके बाद रद्देमल आएगा, लेकिन चूंकि सॉफ्ट टारगेट्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि ये मुमकिन नहीं है कि हर सॉफ्ट टारगेट का उसी तरीके से दिफा किया जा सके। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसमें ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन फौज ने एक दफा अपना तैयार किया था और रद्देमल फौज के ऊपर भी आया है। जैसा आपने जिक्र किया, अभी भी फौजी शहीद हो रहे हैं फाटा के इलाके में, जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनके अलावा जो आईडीज के हमले हैं, चेक पोस्टों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो घात लगा के वो हमले कर रहे हैं। लेकिन सॉफ्ट टारगेट्स के लिए हमें जरूरत है कि एक पैरामिलिट्री, एक पुलिस फोर्स, एक रजाकार फोर्स, सिविल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और इसके साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये जरूरत है इस बात की। क्योंकि जैसे होमलैंड सिक्योरिटी है, सारी दुनिया ने अपने कवानीन में तरमीम की है, एंटी टेररिज्म एक्ट्स बनाए हैं और एक इदारा ऐसा बनाया है जो कि यूनिफाइड है, हर किस्म के नीचे जो इदारे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन है और आपस में राबते हैं। जब नेक्टा का आइडिया आया था और हमारी कोशिश भी ये थी कि किसी तरीके से इस इदारे को वजीर आजम डायरेक्ट अपने अंडर ले लें, लेकिन उन्होंने उसको कर दिया वजीर दाखिला के अंदर। अब मौजूदा वजीर दाखिला जो है वो साल पहले तो हकीमुल्ला मसूद के मरने के ऊपर गमजदा थे, वो अफसोस कर रहे थे, वो सिर्फ ये समझ रहे थे कि जो बातचीत है वही सिर्फ वाहिद हल है। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर कोई पावर नहीं है, पुलिस प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आईबी का इदारा बराह रास्त वजीर आजम के अंडर होता है। एक इंटीरियर मिनिस्टर जिसके अंडर ना पुलिस है ना इंटेलिजेंस है, उसको आपने जिम्मेदार बनाया हुआ है कि काउंटर टेररिज्म को वो लीड करेगा, ना एक नेशनल नैरेटिव नजर आ रहा है, ना कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नजर आ रही है कि जिससे गाइडलाइंस मिल रही हो बाकी इदारों को। नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया है वो मीडिया पे भी नजर आ रहा है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत अशद जरूरत है।
माजी में आप जानते ही होंगे कि उंगलियां बराह रास्त फौज के खुफिया इदारे की तरफ भी उठती रही हैं, तो अब क्या इन इदारों की सोच में वाकई कोई तब्दीली आई है या वही हिकमत अमली है कि ये हमारे असासे हैं?
एक बहुत बड़ी सोच में तब्दीली आई है। माजी में जो लोग इसके जिम्मेदार थे वो अब नहीं रहे हैं। इसमें असर नौ जायजा लिया गया है, तज्जिया किया गया है हालात का, अंदरूनी भी और खत्ते के तौर पे भी, और जब तक अपने हमसायों के साथ मिलके इकट्ठे खड़े होके कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के जरिए हम काम नहीं करेंगे, हम कभी भी इस दुश्मन पे काबू नहीं पा सकते। लेकिन ये एक टाइटैनिक था जिसको टर्न अराउंड वक्त लगता है, इसमें रिसोर्सेज लगते हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इसको नहीं देखा जा सकता।
फौज के महकमे ISPR के साबिक डायरेक्टर रिटायर्ड मेजर जनरल अतहर अब्बास जो कह रहे थे कि सोच में तब्दीली आ चुकी है मगर शिद्दत पसंदी जड़ पकड़ चुकी है जिससे निमटने में नाकामी का सामना है। हमने पाकिस्तान के साबिक सफीर और कबायली उमूर के माहिर रुस्तम शाह मोहम्मद से बात की और ये पूछा कि मुल्क में 3 ऑपरेशन जारी हैं, ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब, खैबर 1 और कराची का ऑपरेशन, लेकिन हमले बदस्तूर जारी हैं। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि शिद्दत पसंदों के तंजीमी ढांचे बरकरार हैं?
کراچی کی صورتحال کچھ مختلف ہے، وہاں پہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی بیچ میں آ جاتی ہے اور حکومت مسئلات سے کام لے رہی ہے، جن کی وجہ سے کراچی میں جو ایکشن لینا تھا حکومت کو، ایکشن لینے میں حکومت ناکام رہی ہے، اور جب تک یہ کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن ہوگی وہاں پہ اصولوں کو قربان کیا جائے گا ایکسپیڈینسی کے، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ حکومت کو کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے۔ یہاں پہ فرنٹیئر میں اور ٹرائبل ایریا میں تو جو واقعات ہو رہے ہیں وہ نارتھ وزیرستان، وہاں جو بمباری وغیرہ ہو گئی اس کا رد عمل ہے، وہ تو صاف ظاہر ہے۔ جو تنظیمیں یہ کام پہلے کر رہی تھی اب ان کی کمر تو ٹوٹ چکی ہے، اب ان کی وہ حالت باقی نہیں رہی جو پہلی تھی، نہ ان کے پاس اتنے والنٹیئر ہیں نہ ان کے پاس وسائل ہیں، لیکن اتنی کیپیسٹی اتنی صلاحیت اب بھی موجود ہے کہ صاف ٹارگٹ جہاں پہ ہو وہاں پہ وہ حملے کرتے رہیں گے اور نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ مکمل طور پہ ان کا صفایا نہیں ہو سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بمباری وغیرہ شروع ہو گئی اور حکومت کا جو انٹینٹ تھا، ارادہ تھا، وہ واضح ہو گیا تو بہت سے لوگ سرحد کے اس پار چلے گئے اور وہاں پہ کیمپس قائم کر لیے۔
لیکن رستم شاہ صاحب، سابق صدر کرزئی صاحب نے کھل کر یہ کہا ہے کہ جس وقت پاکستان میں آپریشن ضرب عضب شروع ہوا تھا، بالکل کسی کو سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، پوری نگرانی کی جا رہی تھی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ یہی کہیں پاکستان کے علاقے میں مجتمع ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں؟
نہیں، دونوں باتیں صحیح بھی ہیں اور دونوں باتیں غلط بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بارڈر ہے 2200 کلومیٹر لانگ بارڈر، یہ اس کو آپ ہرمیٹیکلی سیل نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے۔ پاکستان نے 1150 چیک پوسٹ بنائے ہیں، دن رات ان کی رکھوالی ہوتی ہے، راڈار بھی ہیں، نائٹ جاگرز بھی ہیں اور ریکسنس پلانز بھی ہیں، ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے، 150 انہوں نے بنائے ہیں، اس طرف افغان حکومت نے، امریکنز نے، لیکن اس کے باوجود یہ ٹیرین اتنا ڈیفیکلٹ ہے، ماؤنٹینس ہے، جنگل بھی ہیں بعض جگہوں پہ، تو اس میں لوگ آسانی سے اس پار جا سکتے ہیں، اس پار آ سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں اس مسئلے کا کوئی جامع کمپریہنسو حل نہیں ڈھونڈا گیا، بس فوجی ایکشن پر فوکس کیا گیا اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب جو ان کے 7-9-10 سال تک رہے تھے، جو لوگ حکومت کے حامی تصور کیے جاتے تھے یا جو حکومت کو سپورٹ کرتے تھے، صرف افغانستان میں کاروائیاں کرتے تھے، اب ان سب کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے۔ اس کا تو کچھ تھوڑا بہت رد عمل آنا تھا اور وہ رد عمل آ رہا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تیار رہنا چاہیے اور تیار ان کو رہنا پڑے گا کچھ مدت کے لیے۔
کیسے؟ آپریشنز تو ہر جگہ ہو رہی ہیں، جو سول حکومت ہے وہ کیسے تیار ہو سکتی ہے؟ آپ
سول حکومت کا کام یہ ہے کہ جو ٹرائبز ہیں ان کو آن بورڈ لے۔ جو سب سے بڑی ناکامی اس وقت ہے حکومت کے لیے وہ یہ کہ ٹرائبز کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ ٹیررسٹ کو تو آپ نے کچھ ایلیمینیٹ کر دیا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ٹرائبز کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا، ان کو بھی اپنے سے دور کر دیا۔ اس وقت 20 لاکھ لوگ تو ٹرائبل ایریا کے صوبہ سرحد میں جو ہیں وہ قائم پذیر ہیں، وہاں کا انفراسٹرکچر ختم ہو چکا ہے، سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، اسکول کالج وغیرہ کا نظام ختم ہو گیا ہے، بجلی نہیں ہے، کاروبار کے ذرائع ختم ہو گئے ہیں، ایگریکلچر ختم ہو گئی ہے۔ ٹرائبل ایریا میں نظام کچھ مختلف ہے، وہاں پہ آپ اس وقت حملہ کریں گے جب آپ کے پاس کسی کی سپورٹ ہو۔ ہر ایک ایجنسی میں 5-5, 6-7-8 قبیلے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر وہ جو 5 یا 6 یا 10 آدمی ان کی ضرورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کا پرنسپل ہے کہ جس ٹرائب کی زمین سے، سائل سے حملہ کیا جائے گا وہ سارا ٹرائب جو ہے وہ لائبل تصور ہوگا، لیکن وہ اس وقت ہوگا جب وہ ٹرائب حکومت کے ساتھ ہو، حکومت کو سپورٹ کرتی ہو۔ فوجی کاروائی کے نتیجے کے طور پہ وہاں جو نظام تھا، جو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کا نظام تھا، جو پولیٹیکل ایجنٹ کا نظام تھا، جو ملکوں کا نظام تھا، وہ فوجی کاروائی کی وجہ سے وہ ڈسمینٹل ہو گیا ہے اور اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے میں بہت مدت لگی ہوئی۔ ٹرائبل ایریا میں ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن کو حل کرتے کرتے 20 سال گزر جائیں گے۔
فوری طور پر کن اقدامات کی ضرورت ہے؟
فوری طور پہ اقدامات یہ ہیں کہ وہاں جو انسٹیٹیوشنل سسٹم تھا ٹرائبل ایریا میں، اس کو بحال کیا جائے اور فوج کو مرحلہ وار وہاں سے واپس نکالا جائے اور آئی ڈی پیز کے لیے وہاں فیسلٹیز بنائی جائیں تاکہ وہ اپنے وطن کو واپس جا سکے۔
پاکستان کے سابق سفیر اور قبائلی امور کے ماہر رستم شاہ محمد کہہ رہے تھے کہ حکومت کو بہت کچھ کرنا چاہیے۔ پشاور میں آرمی اسکول میں شدت پسند حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین کو اپنی حکومتوں سے کیا شکایت ہے؟ فوج کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کے قاتلوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ آگے آنے کو ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا دیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار.
نیوزی لینڈ نے دو میچوں کی سیریز کے آخری ایک روزہ کرکٹ میچ میں پاکستان کو 119 رن سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے جیت لی ہے. نیپیئر میں کھیلے جانے والے میچ میں میزبان ٹیم نے پاکستان کو 370 رنز کا بڑا ہدف دیا تھا. اوپنرز محمد حفیظ اور احمد شہزاد کی جانب سے 111 رنز کے عمدہ آغاز کے باوجود پاکستانی ٹیم یہ ہدف حاصل نہ کر سکی اور 44ویں اوور میں 250 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان کی جانب سے محمد حفیظ نے 5 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 86 رنز کی اننگز کھیلی. یونس خان شاہد آفریدی اور عمر اکمل اس میچ میں بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے جبکہ حارث سہیل اور سرفراز احمد صرف 6 اور 13 رنز بنا سکے. اس سے قبل نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں کین ولیمسن اور راس ٹیلر کی جارحانہ بلے بازی کی بدولت 5 وکٹوں کے نقصان پر 369 رنز بنا ڈالے. میزبان ٹیم کی جانب سے پہلے گپٹل اور کین ولیمسن نے 128 رنز کی شراکت قائم کی. ولیمسن نے 80 گیندوں پر 13 چوکوں کی مدد سے سینچری مکمل کی. راس ٹیلر نے 13 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 70 گیندوں پر 102 رنز بنا ڈالے. راس ٹیلر کی سینچری ایک روزہ کرکٹ میں نیوزی لینڈ کی جانب سے بنائی جانے والی 100ویں سینچری تھی. دوسری جانب بنگلہ دیش اور سری لنکا کی انڈر 19 کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ سری لنکا میں جاری ہے. فٹ بال کلب ریئل میڈرڈ اگر سٹار کرسٹیانو رونالڈو کو کل کلب چھوڑنے کی اجازت دے دیتا ہے تو کسی بھی کلب کو ان کی خدمات حاصل کرنے کے لیے 300 کروڑ پاؤنڈ ادا کرنا ہوں گے. کرسٹیانو کے ایجنٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ کرسٹیانو رونالڈو عالمی سطح پر ہمیشہ ایک بہترین کھلاڑی رہے ہیں. ان کا موازنہ کسی کھلاڑی سے نہیں کیا جا سکتا. جاپان فٹ بال ٹیم کے کوچ ہاویر اوگیرے کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار. خبروں میں ابھی آپ نے سنا کہ عالمی عدالت انصاف نے یہ کہا ہے کہ سربیا اور کروشیا جنگ بلقان کے دوران نسل کشی کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں. یہ خبر پروگرام میں آگے آنے کو ہے اور اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی بھی یہی ہے. سیربین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ احمد رضا.
پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں حکام کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3 دھماکوں میں 6 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 9 افراد مارے گئے ہیں. کراچی میں پولیس کہتی ہے کہ آج 2 نجی اسکولوں کے قریب کریکر سے دھماکے کیے گئے جبکہ پولیس کو وہاں سے ایسے پیمفلٹ بھی ملے جن میں شدت پسندوں کی پھانسیوں پر عمل درآمد روکنے کا مطالبہ کیا گیا. کراچی کی ہی جیل میں آج فرقہ وارانہ قتل کے 2 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی. پاکستان کے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. ہیگ میں قائم انصاف کی عالمی عدالت نے حکم دیا ہے کہ 90 کی دہائی میں ہونے والی جنگ بلقان کے دوران سربیا اور کرویشیا دونوں نے ہی نسل کشی کا ارتکاب نہیں کیا اور برطانوی پارلیمان میں آج ایسے بچوں کی پیدائش کی اجازت دینے کے معاملے پر ووٹنگ ہوگی جو 3 افراد کے جینیاتی مواد کے استعمال سے پیدا ہوں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو آن لائن پر یعنی بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ کئی خبریں اور فیچر اس وقت پڑھ سکتے ہیں. تہذیبوں کا تصادم، یہ ایک فیچر ہے جس کی تفصیل آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو لیے چلیں گے پشاور، جہاں آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین نے حملے کی تحقیقات کے لیے شہدا فورم قائم کیا ہے، جس میں شامل والدین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسکول پر حملے میں ملوث عناصر کی نشاندہی کر کے انہیں سخت سزا دی جائے۔ تفصیلات کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
اسفند خان 10ویں جماعت کا طالب علم تھا جو آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج پر حملے کے دوران شدت پسندوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ ان کے والدین آج دیگر والدین کے ہمراہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج پر حملے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی اور انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ اسفند خان کے والد اجون ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ وہ اس حملے میں ملوث افراد کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں۔
شہدا فورم کا صرف اچیومنٹ جو ہمارے درمیان جو مرزا پر جیسے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے نا ایکسپوز کرنا ہے تاکہ آئندہ جو ہے نا ہماری نسلیں جو ہے نا سیف ہو جائے۔ جو آلریڈی ان کے ساتھ انوالو تھے نا انٹرنلی، ہمارا صرف اور صرف یہی ہے کہ کون سے ایسے عوام ان جو دہشت گرد ہیں نا جو پہنچ گئے۔
انہوں نے کہا کہ حملہوروں کو یہاں اسکول تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے معاونت کی ان کی نشاندہی کی جائے۔ اسفند خان کی والدہ مسز شہانہ اجون نے بی بی سی کو بتایا کہ والدین کو اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک اس واقعہ کی باقاعدہ تحقیقات نہیں ہوتی، اور وہ اس وقت تک اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔
چاہے کچھ بھی تھا، چاہے جس طرح بھی تھا، یہ کام آرمی کو سنبھالنا تھا، اپنے اسکول کی کم از کم حفاظت ان کو کرنی تھی۔ آرمی اس میں سینٹرل گورنمنٹ بھی انوالو ہو سکتی ہے، کیا پتا لوگوں کے دھرنے ختم ہو گئے، لوگوں نے مزے سے یو ٹرن بھی لے لیا، جن کو کرسی کا ڈر تھا وہ بھی کرسیوں پہ آرام سے اطمینان سے بیٹھے رہ گئے، سب ٹینشن فری ہو گئے۔ تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ کہاں ہے، کس کا قصور ہے؟
ان کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے علاوہ تمام متعلقہ حکام کی خاموشی سے لگتا ہے کہ وہ سب ملے ہوئے ہیں۔
عمران کو تو چاہیے تھا کہ یہ دھرنا دیتا اس چیز کے لیے، نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ آ جاتا، ہمارے دکھ بانٹ لیتا، اس کی صحیح ٹھوس ہمیں ہر چیز بتاتا۔ آرمی نے کیا، ٹھیک ہے آرمی نے آئے ہمارے لیے، انہوں نے قرآن بھی کروائی، اس نے ہمیں بریفنگ بھی دی، ٹھیک ہے سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ کیا اسی دن انہی دنوں میں کیا، ماؤں کو تسلی دے دی، باپوں کو حوصلے دے دیے، لیکن اس کے علاوہ اس نے اور کچھ نہیں کیا۔ کون کرے گا؟ ہم کریں گے، یہ کام ان کا نہیں ہے، ہم کریں گے یہ کام، یہ مائیں کریں گی، باپ کریں گے یہ کام، یہ سوئے پڑے ہیں کیا؟ یہ ان کا کام نہیں، کرسیوں پہ وہ بیٹھے ہیں نا، ان کو دی گئی ہے نا کرسی، نہیں کر سکتے تو اتر جائیں، جب نہیں کر سکتے اپنے بیجز اتار لیں، اپنی وردیاں اتار لیں، اپنی کرسیاں چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں جلا سکتے یہ پاکستان۔ جب نہیں جلا سکتے تو کس لیے بیٹھے ہو، پروٹوکول لینے کے لیے؟
شہدا فورم میں شامل والدین کل پھر ایک اخباری کانفرنس سے خطاب میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین آئندہ چند روز میں احتجاجی ریلی بھی نکالیں گے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پشاور اسکول پر حملے میں ہلاک ہونے والے والدین کو فوج اور حکومت دونوں سے گلا ہے، خدا کے واسطے کچھ کریں۔ راولپنڈی میں فوجی ہیڈ کوارٹر میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کے اجلاس میں ملک میں انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے بلا امتیاز خاتمے پر اتفاق کیا گیا، اور کور کمانڈر اجلاس میں اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کے لیے ایک قومی ایکشن پر بھی عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ یہ تھی خبر وہاں سے، راولپنڈی سے۔ اور اب یہ سنیے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں گزشتہ تقریباً ایک دہائی سے گلوکاروں اور موسیقی سے وابستہ ہنرمندوں پر جاری تشدد پسندوں کے حملوں اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر اب تک ایک درجن کے قریب فنکار اور گلوکار یا دیگر ہنرمند ہلاک کیے جا چکے ہیں، جبکہ کئی گلوکار ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لینے اور یہ پیشہ ترک کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
پتاندو ویلود ظلمو ممدخ اخترا۔
پشتو کی مشہور گائک گلزار عالم اس گیت میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے ان تلخ حالات کو بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اور دیگر فنکار برادری کو کٹھن حالات کا سامنا رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ساز اور آواز کی ترقی کا جو ایک ماحول تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا۔
لوگوں کے ذہنوں میں جو خوف پیدا ہو گیا ان 10-12 سالوں میں, وہ خوف جو ہے نا وہ جائے گا ذہنوں سے, دلوں سے, ذہنوں سے, تو اس میں بہت لمبا عرصہ لگے گا. میرے خیال میں یہ 30-35 سال کا عرصہ لگے گا اس میں, اگر حالات اچھے رہے تو.
خیبر پختونخوا میں فنکاروں کے خلاف تشدد کے واقعات مذہبی جماعتوں کے اتحاد ایم ایم اے کے دور حکومت میں ہی شروع ہو گئے تھے. پشاور کا یہ ڈبگیری گارڈن کسی زمانے میں اس صوبے اور افغانستان کے فنکاروں کا سب سے بڑا مرکز ہوا کرتا تھا, لیکن آج کل یہاں دور دور تک بھی کسی سانس کی آواز سنائی نہیں دیتی.
قبائلی علاقے اور خیبر پختونخوا میں گزشتہ کچھ عرصہ سے فنکاروں اور گلوکاروں پر حملوں میں کمی دیکھی گئی ہے, تاہم اس کے باوجود فنکار برادری بدستور خوف کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں. آج بھی کئی گلوکار شہر سے باہر موسیقی کے پروگراموں میں شرکت کرنے سے کتراتے ہیں.
تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ پشتونوں کو موسیقی اور فن کی ترقی کے لیے اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی, بصورت دیگر ان کی ثقافتی ترقی مستقل طور پر تنزلی کا شکار ہو سکتی ہے.
حکومتوں نے کچھ خاص نہیں کیا, پہلے بھی نہیں کرتے رہے, ان لوگوں کا خیال نہیں رکھا, دوسرا یہ کہ پالیسی بھی نہیں رہی, اور کچھ ہمارے اپنے لوگوں کا جو رویہ ہے فن کی طرف پشتونوں کا, خاص طور پر میں ذکر کروں گا, میں تاسفانہ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہے کہ ہمارے لوگ بھی فن کو کچھ اچھی انداز سے نہیں دیکھتے, لکھتے نہیں ہیں.
تاہم تحریک انصاف کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے دور میں فنکاروں کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں.
صوبائی حکومت جو کر سکتی وہ تو ہم کر رہے ہیں, شاید ہم نے کھلاڑیوں کو اتنی اسسٹنس نہیں دی فائنینشیل جو کہ دینی چاہیے. ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو امپرومنٹ کی ضرورت ہے, ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ جو حکومت تبدیلی کے نام سے آئی ہے تو ہر جگہ پر تبدیلی کی ضرورت ہے.
خیبر پختونخوا میں فنکاروں کی مشکلات کی کئی وجوہات بتائے جاتے ہیں, تاہم ایک بڑی وجہ حکومت کی طرف سے فن اور ثقافت کے حوالے سے واضح اور مؤثر پالیسیوں کا فقدان بھی ہے. رفت اللہ اورگزئی, بی بی سی نیوز, پشاور.
خیبر پختونخوا میں شدت پسندی سے فن بھی متاثر, یہ رپورٹ آپ نے سنی. گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم ممتاز قادری کی درخواست کی سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے کہا ہے کہ یہ مقدمہ کسی طور بھی فوجی عدالت میں نہیں بھیجا جائے گا. بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ اپیل عدالت ہے, اس لیے یہاں سے مقدمہ ٹرائل کورٹ میں نہیں بھیجا جا سکتا. شہزاد ملک کی رپورٹ.
جسٹس نور الحق قریشی کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کے خلاف مجرم ممتاز قادری کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی. مجرم کے وکیل اور لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس خواجہ محمد شریف نے دلائل کے دوران ان تحفظات کا اظہار کیا کہ ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کے موکل کا مقدمہ فوجی عدالت میں بھیجا جا رہا ہے, جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ محض مفروضوں پر کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا جا سکتا. مجرم کے وکیل نے کہا کہ مقتول گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے ورثہ خود اس مقدمے میں دلچسپی نہیں رکھتے, اس لیے وہ اس درخواست کی سماعت کے دوران عدالت میں حاضر نہیں ہوئے. بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے اس ضمن میں انہیں نوٹس جاری کر رکھا ہے, اور اگر وہ عدالت میں پیش نہ ہوئے تو پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد اسلام آباد کے مجسٹریٹ نے ان کے موکل سے بیان حلفی پر اقبالی بیان لیا جو کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی ملزم سے بیان حلفی پر اقبالی بیان نہیں لیا گیا. گورنر پنجاب کے قتل کے مقدمے کی سماعت کے دوران اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل میاں روف بطور استغاثہ عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ اس سے پہلے متعدد وکلاء نے اس مقدمے میں سرکاری وکیل بننے سے معذرت کر لی تھی. کمرہ عدالت چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس درخواست کی سماعت کل چیف جسٹس کی عدالت میں ہوگی. اس درخواست کی سماعت کے دوران کمرے عدالت میں ایسے وکلاء کی تعداد زیادہ تھی جو بظاہر مجرم ممتاز قادری کے حمایتی دکھائی دیتے تھے. یاد رہے کہ پنجاب پولیس کے اہلکار ممتاز قادری کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 1 اکتوبر 2011 کو سلمان تاثیر کے قتل کے اعتراف پر موت کی سزا سنائی تھی. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
دوسری طرف ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی. جبکہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، پاکستان کے سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور سابق وزیر قانون زاہد حامد کو شریک جرم کرنے کی ایک خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق اور پرویز مشرف کو 2 ہفتوں میں جواب جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ ادھر بلوچستان صوبے کے ضلع بگٹی میں ایک اور گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا ہے اور ساحلی ضلع گوادر سے ایک ڈیم پر کام کرنے والے 6 ملازمین کو اغوا کر لیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
گیس پائپ لائن کو اڑانے کا واقعہ سوئی کے قریب ٹلی مٹ کے علاقے میں پیش آیا۔ لیویز فورس کے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے پیرکو سے سوئی پلانٹ کو جانے والی 18 انچ قطر گیس پائپ لائن کے ساتھ اس علاقے میں دھماک خیز مواد نصب کیا تھا۔ دھماک خیز مواد کے پٹنے سے گیس پائپ لائن کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا اور اس سے پلانٹ کو گیس کی فراہمی معطل ہو گئی۔ اس گیس پائپ لائن کو دھماک خیز مواد سے اڑانے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ ڈیرہ بگٹی کے شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو کہ شورش سے متاثر ہیں۔ ضلع اور اس کے گرد و نواح میں رواں سال کے دوران گیس پائپ لائنوں پر حملوں کے 10 سے زائد واقعات پیش آئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال سرکاری اعداد شمار کے مطابق گیس تنصیبات پر 86 حملے ہوئے تھے۔ 6 افراد کو اغوا کرنے کا واقعہ ساحلی ضلع گوادر قلعہ کے پسنی میں پیش آیا۔ جن افراد کو اغوا کیا گیا وہ پسنی میں زیر تعمیر شادی کا اور ڈیم پر کام کرنے والے پروجیکٹ کے ملازمین ہیں۔ اغوا ہونے والوں میں 2 انجینئر اور 2 سپروائزر بھی شامل ہیں۔ اغوا کے بعد مسلح افراد مغیوں کو نامعلوم مقام کی جانب لے گئے۔ بلوچستان میں اغوا کے واقعات میں ایک مرتبہ پھر تیزی آئی ہے۔ پسنی سے ان ملازمین کا اغوا رواں سال کے دوران اپنی نوعیت کا 3را بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 4 جنوری کو افغانستان سے متصل ضلع قلعہ سیف اللہ سے 10 مسافروں کو اغوا کیا گیا تھا۔ ان میں سے 1 سرکاری ملازم کو فائرنگ کر کے الگ کرنے کے علاوہ 6 کو چھوڑ دیا گیا تھا، جبکہ 3 کی تاحال بازیابی عمل میں نہیں آئی۔ چند روز بیشتر کوئٹہ کے قریب سورینج کے علاقے سے ایک کوئلہ کمپنی سے وابستہ 4 افراد کو بھی اغوا کیا گیا تھا، تاہم 2 روز بعد انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ایک بین الاقوامی موضوع۔ دی ہیگ میں واقع انصاف کی عالمی عدالت نے کروشیا اور سربیا کی حکومتوں کی جانب سے دائر مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ سربیا اور کروشیا جنگ بلقان کے دوران نسل کشی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ جنگ بلقان کے دوران 20,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے۔
کروشیا کی حکومت نے الزام عائد کیا تھا کہ سربیا 1991 میں وکوور اور دوسرے علاقوں میں نسل کشی کا مرتکب ہوا ہے۔ اس کے جواب میں سربیا نے جوابی الزام عائد کیا تھا کہ کروشیا نے 2 لاکھ سرب باشندوں کو ملک بدر کیا تھا۔ آج کارروائی ختم ہونے کے بعد دی ہیگ میں انصاف کی عالمی عدالت نے فیصلہ دیا کہ 1990 کے دوران ہونے والی جنگ بلقان میں سربیا اور کروشیا نسل کشی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ چیف جج پیٹر ٹومکا نے عدالت کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا،
کروشیا سربیا پر نسل کشی سے متعلق الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ موجودہ کیس میں نسل کشی سے متعلق کمیشن کے کنونشن کے تحت واضح طور پر کسی پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، اسی لیے نہ ہی نسل کشی روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری، سزا یا پھر سازش کا سوال اٹھتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ کروشیا عدالت کو نسل کشی کی سازش سے متعلق اپنے دعوے پر مطمئن نہیں کر سکا، اس کے عوام کو براہ راست نسل کشی پر اکسانے کے ارتکاب یا نسل کشی جیسے دعوے بھی ثابت نہیں ہو سکے، اسی لیے سربیا کے خلاف کروشیا کے دعووں کو مکمل طور پر مسترد کیا جاتا ہے۔
عدالت نے ساتھ ساتھ سربیا کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ کروشیا نسل کشی کا مرتکب ہوا۔ چیف جسٹس پیٹر ٹومکا نے کہا،
چونکہ سربیا کروشیا میں سرب آبادی کے خلاف نسل کشی کے کسی بھی عمل یا نسل کشی سے متعلق کنونشن کے آرٹیکل 3 میں بیان کردہ عملیات کو ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، تو نسل کشی روکنے یا سزا سے متعلق کنونشن کی پاسداری کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ موجودہ فیصلے میں پایا گیا ہے کہ کروشیا نسل کشی سے متعلق کنونشن کی خلاف ورزی کا مرتکب نہیں ہوا ہے، اسی لیے کروشیا سے متعلق سربیا کی درخواست کو بھی مسترد کیا جاتا ہے۔ تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت جوابی دعوے کو بھی مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔
The واضح ہے کہ 90 کی دہائی میں کروشیا یوگوسلاویا سے علیحدہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں سن 1991 سے 1995 تک ہونے والی جنگ میں 20,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ کروشیا کا قصبہ وکوور 1991 میں اس وقت تباہ کر دیا گیا تھا جب سربیا نے اس پر 3 ماہ کے لیے قبضہ کیا تھا۔ اس عرصے میں کروشیا کے 10,000 افراد بے گھر ہوئے اور کروشیا کے ہی 260 مردوں کو حراست میں لے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ 4 سال بعد کروشیا نے آپریشن سٹارم نامی فوجی آپریشن میں سرب آبادی پر مشتمل علاقے کرائنیا پر بمباری کی، جس میں 2,00,000 افراد بے گھر ہوئے۔ کروشیا نے یہ کیس عالمی عدالت برائے انصاف میں 1999 میں دائر کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ سربیا کے صدر سلوبودن موشوویچ نے کروشین آبادی کو نشانہ بنایا تھا۔ بلغراد میں بی بی سی کے نامہ نگار گائے ڈلاؤنے کا کہنا ہے کہ عدالت نے وہی فیصلہ دیا ہے جس کی یہاں زیادہ تر لوگوں کو توقع تھی۔ معمہ یہ ہے کہ آخر اتنی تاخیر تک یہ معاملہ کیوں لٹکائے رکھا گیا۔ سربیا اور کروشیا دونوں کو ہی نسل کشی کے الزامات سے پاک قرار دے دیا گیا ہے، لیکن عالمی عدالت نے کہا کہ فریقین نے جان بوجھ کر اپنے اختیار والے علاقوں سے نسلی اقلیتی گروہوں کو نکلنے پر مجبور کیا۔ تو بلغراد میں جشن منانے کی بہت ہی کم کوئی وجہ پائی جاتی ہے، لیکن آج کم از کم 16 سالوں سے جاری ایک بہت زہریلی کہانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔
بی بی سی کی نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا شمائلہ خان نے۔ اگر یہ تفصیلات آپ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو .com حاضر ہے۔ ہماری 6 سرخی اس وقت یہی ہے۔ دلی کی ریاستی اسمبلی کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے، اور جیسے جیسے پولنگ کا دن قریب آ رہا ہے انتخابی مہم میں تلخی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا انتخابی موضوع یہ ہے کہ کیا عام آدمی پارٹی نے اپنے ہی ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بعض مشکوک کمپنیوں سے 2 کروڑ روپے لیے تھے۔ دلی سے سہیل علی۔
دلی کو مکمل ریاست کا درجہ بھی حاصل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دلی کی ریاستی حکومت کو ایک بڑی میونسپیلٹی سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا بجٹ تو بڑا ہے لیکن پولیس جیسے اداروں کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود دلی کا کنٹرول سیاسی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اگر بی جے پی ہار جاتی ہے تو وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے یہ بری خبر ہوگی۔ ایک تو اس پہلی شکست کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر بھی رکھی جائے گی، کیونکہ الیکشن انہیں کے نام پر لڑا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں مستقل اروند کیجریوال کی ٹکراؤ کی سیاست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
لیکن کالی رات، آدھی کالی رات، گنگور کالی رات، اور گنگور کالی رات میں کالے دھن کے کالے کارنامے، یہ تو دیش میں پہلی بار پتا چلا ہے۔
آپ نے پردھان منتری جی کا بھاشن ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، پردھان منتری جی نے دلی والوں کے لیے کچھ نہیں بولا، اپنے آدھے سے زیادہ بھاشن میں میرے کو گالیاں دیتے رہے، کیجریوال ایسا ہے، کیجریوال ویسا ہے، کیجریوال یوں کرتا ہے، کیجریوال یوں کرتا ہے، کیجریوال دھرنا کرتا ہے۔ میں دھرنا اپنے لیے تھوڑی کرتا ہوں جی، دھرنا تو آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں میں۔
بی جے پی کا الزام ہے کہ عام آدمی پارٹی ایمانداری کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن اس نے گزشتہ برس کچھ ایسی کمپنیوں سے جو صرف کاغذ پر ہی موجود ہیں چیک کے ذریعے 2 کروڑ روپے لیے تھے۔ عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ 2 نمبر کے پیسے لینے ہوتے تو چیک سے کیوں لیتے۔
جیسے ہمارے اینٹی منی لانڈرنگ کے جو نارمز ہیں، یہ بہت مشکل ہے کہ وہاں پر کوئی پیسہ ڈالے اور وہ اس کو سینیٹائز کر کے چیک دے۔ عوام کر سکتی ہو تو اس میں ضرور سازش ہے، عام آدمی پارٹی بالکل نہیں کر سکتا، کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔
بی جے پی کے تقریباً تمام سرکردہ رہنما اس وقت میدان میں اتر آئے ہیں، وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پورے زور شور سے انتخابی مہم میں لگے ہوئے ہیں۔
A chor cannot decide who should come and investigate him. I'm sorry to be so harsh, but it is that serious a mamla.
اس الیکشن میں اب تک کانگریس کی آواز زیادہ سنائی نہیں دی ہے۔ دلی کی سابق وزیر اعلی شیلا دیکشت۔
اور اپنے آپ کیا کرتے، پہلے یہ بات کریں، جب وقت آئے گا، یدی انہیں وقت ملا یا انہیں موقع ملا تو کرے تو نا، تب تو بھاگ جاتے۔
نتائج کا اعلان 10 فروری کو ہوگا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
دلی میں سیاسی سرگرمیاں جاری، اس کی خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب کچھ ذکر کابل میں ایک تاریخی عمارت کا۔ کابل کے کارتے پروان علاقے میں 1922 میں افغانستان اور برطانیہ کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد انگریزوں نے اس وقت کے برطانوی راج کے شایان شایان ایک عالیشان عمارت تیار کی، جسے برٹش لیگیشن کا نام دیا گیا تھا۔ پھر 90 کی دہائی کے آغاز میں برطانیہ نے اسے پاکستان کو دے دیا، لیکن پھر یوں ہوا کہ 1996 میں ایک مشتعل ہجوم نے اس دلکش عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب پاکستان نے اسے دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ سفارتخانے کے ایک اہلکار خورشید مروت نے ہمارے ساتھی ہارون رشید کو خود یہ تاریخی عمارت دکھائی، آئیے ہم بھی دیکھیں۔
اس بلڈنگ کا اناگریشن سٹون ہے یہ۔ جب بلڈنگ 1926 میں جب یہ اس کا اناگریشن ہوا تھا سر فرانسس جو کہ اس وقت کے ٹریڈ منسٹر تھے، تو یہ برطانوی جو یہاں پہ برطانیہ کی ایمبیسی ہے وہ ان کے آفیسرز آئے اور انہوں نے یہاں سے کافی ساری چیزیں اپنی یاداشت کے لیے لے گئے وہ یہاں سے، جس میں یہ پتھر بھی تھا۔ تو ہمارے اس وقت کے جو یہ ریکنسٹرکٹ کرا رہے تھے امبیسیڈر صادق صاحب، انہوں نے ان سے ریکویسٹ کر کے پھر یہ پتھر اسپیشلی واپس منگا کے اس ایگزیبیشن میں رکھوایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو جلی ہوئی حالت تھی، جو کہ 1996 میں اس کو جلایا گیا تھا، اس کے بعد اس کو تقریباً ایک سال لگا ریسٹور کرنے میں۔ میں آپ کو نا اب ایک انٹرسٹنگ تصویر دکھاتا ہوں۔ یہ سیڑھیاں ہیں اس بیک سائڈ پہ اس بلڈنگ کے، یہ اس کی اپر سٹوری کے لیے باہر سے انٹرنس ہے۔ تو یہ کہیں انڈیا میں بنائی گئی ہیں اور سیڑھی پہ کوئی سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے۔ اس کی ایک دو سیڑھیاں لوگ توڑ کے لے گئے ہوں گے، مسنگ تھی۔ اب یہاں پہ افغانستان میں کوئی ان کو بنا نہیں پا رہا تھا، یہ تو اسپائرل سٹیئر کیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو کہیں پاکستان میں گجرانوالہ سے ایک سیڑھی کو وہاں سے، یعنی وہ جس پائدان کو وہاں سے بنوا کے لایا گیا اور پھر اس کو جو ہے یہاں پہ ویلڈ کیا گیا۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت کی جو آگ سے یہاں نقصان ہوا تھا وہ جلی ہوئی ہے بلڈنگ ساری، اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی سیم سٹرکچر کو آپ یہاں دیکھ لیں اس کی رینوویشن کے بعد، اس کی اب یہ اس حالت میں۔ یہ
ساری تعمیر نو پر کتنے اخراجات ہوئے؟
اس کی تعمیر نو پہ تقریباً 0.8 سے 0.9 ملین ڈالر خرچہ ہوا ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ یعنی یہ سارا خرچہ اگر آپ موجودہ اس کی باؤنڈری وال دیکھیں تو اس کو موجودہ حالت میں اس کو اگر ریکنسٹرکٹ کیا جائے تو اتنا خرچہ تو اس پہ آ جانا ہے۔ یہ اتنی بڑی بلڈنگ
حکومت پاکستان نے خود بنوائی؟
جی ہاں جی ہاں، حکومت پاکستان نے ریکنسٹرکٹ کی۔ یعنی ایک سال کا ہمارا رینٹ تھا ایمبیسی اور چانسری کا جو کہ اس پہ لگا اور اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا۔
جی خورشید صاحب، یہ کون سا کمرہ ہے؟ کافی دلکش اور بڑا وسیع کمرہ ہے
یہ۔ ہارون صاحب، یہ ہمارا پریزیڈینشل سوٹ کہہ لیں، وی وی آئی پی روم کہہ لیں۔ اس میں جب بھی اگر ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ یا کوئی اور وی وی آئی پی یہاں کے ٹھہرنا چاہے تو ان کے لیے یہ کمرہ ریزرو ہے۔
ٹھنڈا کیوں ہے اتنا؟ کافی سردی ہے۔
یہ ٹھنڈا اس لیے ہے کہ یہ اس وقت جب اس بلڈنگ کو بنایا گیا تھا 1922 سے لے کے 26 تک، اور جب اس کے نقشہ بنایا گیا تھا، تو اس وقت ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے انڈیا کو دماغ میں رکھ کے اس کو ڈیزائن کیا تھا، جس میں دھوپ کو بیک پہ رکھتے ہیں، یہاں دھوپ کو فرنٹ پہ رکھنا ہوتا ہے بلڈنگ کو۔ تو یہ اس لیے یہ بلڈنگ بہت ٹھنڈی ہے۔ یہ ٹاور واحد سٹرکچر ہے جو کہ ہمارے پاس یاداشت کے طور پہ اس پرانی بلڈنگ کا حصہ جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ باقی جو بھی ساری پرانی بلڈنگ ادھر کے آس پاس جتنی بھی جگہ تھیں ساری مسمار کر کے ان کو ملبہ، کیونکہ وہ رہنے کے قابل نہیں تھے، ان کو یہاں پہ ملبہ دفنا دیا گیا۔ یہ بلڈنگ جب 1927 میں جب اس کو پراپرلی ساری اس مین بلڈنگ کو جب اناگریٹ کیا گیا، تو اس وقت کے جو برٹش منسٹر تھے سر فرانسس، انہوں نے 1922 میں اجازت دے دی تھی یہاں کے آفیسرز کو اپنی خواتین اور بیگمات کو لانے کے لیے۔ موجودہ تو اس وقت تو یہ نان فیملی اسٹیشن ہے ہمارے آفیسرز کے لیے، لیکن یہاں پہ برطانوی خواتین اپنے افسروں کے ساتھ یہاں کئی سال یہاں رہی ہیں۔
تقریباً 2 سال ہو گئے آپ کو اس عمارت میں کام کرتے ہوئے، کیسا محسوس ہوتا ہے یہاں پہ کام؟
ظاہر ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ پاکستانی ڈپلومیٹ ہو اور ایسے ملک میں جس کے ساتھ پاکستان کے بڑے ٹرکی اور ڈائسی قسم کے ریلیشن شپ رہی ہو، تو اچھا لگا ان حالات میں یہاں کام کرتے ہوئے۔
خورشید صاحب، یہ کیا زیر زمین خندق سی ہے؟ کیا ہے؟ کمرہ ہے؟ کیا ہے؟
برطانوی جب بھی کوئی اسٹرکچر بناتے تھے ہوسٹائل انوائرمنٹ میں، تو وہ اپنے لیے ایگزٹ کا، ایمرجنسی ایگزٹ کا پراپر بندوبست کرتے تھے۔ یہ بیسیکلی اس وقت کی سرنگ ہے جو کہ مین بلڈنگ سے یہاں تک آ کے نکلتی ہے، لیکن اس وقت اس کو بند کر دیا گیا ہے۔
ہمارے ساتھی ہارون رشید نے کابل میں اس تاریخی عمارت کی آپ کو سیر کروائی جسے پاکستان نے اب دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ ایک بار پھر بلوچستان چلتے ہیں، جہاں کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ملازمین نے آج احتجاج کیا ہے، اور کمپنی کے ملازمین نے کوئٹے میں احتجاجی مظاہرے میں بھی کیے ہیں۔ یہ احتجاج گوادر میں کمپنی کے ایک ملازم کے قتل کے خلاف کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر کوئٹہ سے محمد کاظم۔
احتجاجی مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی لیبر یونین کے زیر اہتمام کیا گیا۔ یہ مظاہرہ کمپنی کے ایک ملازم عجوب گچکی کے قتل کے خلاف کیا گیا، جنہیں گزشتہ روز گوادر میں نامعلوم افراد نے دفتر میں گھس کر فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا۔ مظاہرہ کے شرکا نے اس موقع پر حکومت اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔
محمد ایوب کے قاتلوں کو
گرفتار کرو، گرفتار کرو،
حق دو، حق
جینے کا حق تو ہے صبح
انتظامیہ۔ مزارک شرکا کا کہنا تھا کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ملازمین عدم تحفظ کا شکار رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ متعدد ملازمین نہ صرف ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے بلکہ بعض متاثرہ بجلی کے کمبوں کی مرمت کے دوران بارودی سرنگ کے دھماکوں میں ہلاک ہوئے۔ اس حوالے سے یونین کے جنرل سیکرٹری پیر محمد کاکڑ کا کہنا تھا،
ہمارے مختلف واقعات ہوئے ہیں، آئے روز ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ وابڑا ملازمین کو اغوا کیا جاتا ہے، باسر بجلی چور جو ہے وہ اغوا کرتے ہیں، گرڈوں میں گھس کر جو ہے زبردستی فیڈر چلاتے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں، بم بلاسٹنگ میں ہمارے ساتھی کیسکو کو جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔
مظاہرے کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ کیسکو کے ملازمین کو تحفظ فراہم کیا جائے، بصورت دیگر ملازمین سخت ترین احتجاج کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
برطانوی پارلیمنٹ میں آج ایسے بچوں کی پیدائش کی اجازت دینے کے معاملے پر ووٹنگ ہو رہی ہے جو تین افراد کے جینیاتی مواد کے استعمال سے پیدا ہوئے ہوں۔ سائنسی اصطلاح میں انہیں آئی وی ایف بچے کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے بقول ان بچوں کی پیدائش کے لیے ماں اور باپ کے ساتھ ساتھ ایک تیسری خاتون کا ڈی این اے بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جان لیوا جینیاتی بیماریوں کو ماں سے بچے میں منتقل ہونے سے روکا جا سکے۔ اگر ارکانی پارلیمان اس اقدام کی منظوری دیتے ہیں تو برطانیہ اس طریقہ پیدائش کو قانونی شکل دینے والا پہلا ملک بن جائے گا۔ مذہبی حلقے اخلاقی اور حفاظتی بنیادوں پر اس طریقہ تولید کے سخت خلاف ہیں۔ سنیے اسد علی سے۔
پاپی کی عمر تقریباً 4 برس ہے اور وہ ماں سے ورثے میں ملنے والی ایک بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتی اور اس کے لیے بولنا بھی مشکل ہے۔ اس کی بہن للی بالکل صحت مند ہے۔ اب پارلیمنٹ سے ایک ایسی تکنیک کی منظوری کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے تحت ایک دوسری عورت کا ڈی این اے حاصل کر کے ایسے جوڑوں کی مدد کی جا سکتی ہے جنہیں بیمار بچے کی پیدائش کا خطرہ رہتا ہے۔
میرا خیال ہے اس قانون میں تبدیلی سے ہماری دونوں بیٹیوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کی مدد سے ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں ایسی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو ماں سے بچوں کو منتقل ہوتی ہیں۔
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین افراد کے بچے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تکنیک سے پیدا ہونے والے بچے اپنے اصل والدین کی خصوصیات کے ساتھ ہی پیدا ہوں گے۔ دوسری عورت سے ڈی این اے کا حصول ایسے ہی ہوگا جیسے جسم کے کسی دوسرے حصے کا ٹرانسپلانٹ، اور پھر ڈی این اے کا عطیہ دینے والی عورت گمنام ہی رہے گی۔ لیکن عام ٹرانسپلانٹ اور اس تکنیک میں ایک فرق ہے، اس سے جین میں آنے والی تبدیلی مستقل ہوگی۔ چرچ کے رہنماؤں نے اس تکنیک کی مخالفت کی ہے اور اس کے مخالفین اسے ڈیزائنر بچوں کی طرف ایک قدم کہتے ہیں، لیکن اس تجویز کو حکومت اور سائنس کی تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔
یہ تکنیک انتہائی محفوظ ہے، اس کی سائنس ہمیں معلوم ہے، متاثرہ خاندان اس کے حق میں ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم ان خاندانوں کی مشکل کیوں آسان نہ کریں جبکہ یہ ہمارے بس میں ہے۔
قانون کی منظوری کی صورت میں کلینک لائسنس حاصل کر سکیں گے اور اس تکنیک سے پہلا بچہ آئندہ برس دنیا میں آ جائے گا۔
اور لیجئے، برطانوی پارلیمان نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا ہے، گویا یہ اب یہاں پر قانون بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھی امبر خیری، اسٹوڈیو مینیجرز تھے مارکو اورینٹو اور اسرار الحق۔ ماہ پارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا۔
برطانوی پارلیمان کے ارکان کی اکثریت نے ایسے بچوں کی پیدائش کی اجازت دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے جو تین افراد کی جینیاتی مواد کے استعمال سے پیدا ہوں۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں حکام کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3 دھماکوں میں 6 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ کراچی کی جیل میں آج فرقہ وارانہ قتل کے 2 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ہیگ میں قائم انصاف کی عالمی عدالت نے حکم دیا ہے کہ 90 کی دہائی میں ہونے والی جنگ بلقان کے دوران سربیا اور کرویشیا دونوں نے ہی نسل کشی کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔